امریکہ سمیت دنیا کے 6 طاقتور ممالک 10 سال تک مذاکرات کر کے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر پہنچے، امریکہ اسے ختم کرنے کے در پہ۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ تجزیہ کار:
دنیا کے پاس یہی آپشن ہوگا کہ ایران سے جنگ کر کے پھر اس کے نیوکلیئر کیپیسٹی کو ختم کریں۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں 2 مختلف علاقوں میں ہونے والے 3 خودکش حملوں میں کم از کم 5 پولیس اہلکار ہلاک اور پولیس سمیت 15 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ عبید ملک۔
ایئرپورٹ پولیس کے مطابق ان میں سے ایک خودکش حملہ ایئرپورٹ روڈ پر ہوا، جس میں پولیس کے کم از کم 5 اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہوئے، جبکہ دوسرا خودکش حملہ دشت کملا کے علاقے میں فرنٹیئر کور کی ایک چیک پوسٹ پر ہوا۔ حکام کے مطابق دونوں خودکش حملہ آور مارے گئے، جبکہ ان کے حملے میں ایف سی کے 8 اہلکار زخمی ہوئے۔
کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پولیس حکام نے کہا ہے کہ ایک ڈرائیور نے اپنی وین فٹ پاتھ پر چڑھا کر راہگیروں کو روند ڈالا، جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں اکثر کی حالت اب بھی تشویشناک ہے، جبکہ حملہ آور سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ذیشان حیدر۔
پولیس کا کہنا ہے کہ جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ کافی مصروف علاقہ ہے۔ پولیس نے کرائے پر لی گئی وین کے ڈرائیور کو حراست میں لینے کے بعد تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حراست میں لیا گیا ڈرائیور 25 سالہ ایلک میناسیان ہے، اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق ایلک کی جانب سے یہ اقدام بظاہر جان بوجھ کر کیا گیا ہے، لیکن اس حملے کا مقصد کیا تھا ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا ہے۔
انڈیا کی ریاست مہاراشٹر کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے 6 مشتبہ ماؤ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حالیہ جھڑپوں کے بعد اتوار سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 37 ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے باغیوں کے خلاف الصبح ایک چھاپہ مارا، جس کے دوران ماؤ عسکریت پسند بے خبری میں پکڑے گئے اور کئی جنگل میں فرار ہو گئے۔ بنگلہ دیش میں سینکڑوں افراد نے 5 سال قبل منہدم ہونے والی کپڑے کی فیکٹری میں ہلاک ہونے والے 1100 کارکنان کی برسی منائی۔ ہلاک ہونے والوں کے عزیز و اقارب نے دارالحکومت ڈھاکہ میں رانا پلازا کے مقام پر سوگ منایا۔ اس موقع پر ایک خاتون نے مرنے والوں کی یاد میں ایک تعزیتی پیغام یوں پڑھا: ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکی صدر کو سختی سے متنبہ کیا ہے کہ وہ ایران اور مغربی قوتوں کے درمیان جوہری معاہدے سے دستبردار نہ ہوں۔ یہ انتباہ صدر ٹرمپ اور فرانسیسی صدر مینوئل میکرون کے درمیان ملاقات سے چند گھنٹوں قبل ہی جاری کیا گیا۔ ایرانی ٹی وی پر کی جانے والی اپنی تقریر میں صدر حسن روحانی نے کہا:
ما از هر زمان دیگر مقتدر،
وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے اور اس پر قائم رہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری قوم کو مسترد یا معاہدے کی خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں اس کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدہ تعلقات اور مشرق وسطی میں بدامنی کی وجہ سے خام تیل کی قیمتیں 75 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہیں۔ خام تیل کی یہ قیمت 3 سالوں کے دوران بلند ترین سطح پر پہنچی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کی اہم وجہ امریکہ کی جانب سے ایران پر ممکنہ طور پر نئی پابندیاں عائد کیے جانے کی صورت میں تیل کی فراہمی میں تعطل پیدا ہونے کے خدشات ہیں۔ 2017 میں تیل پیدا کرنے والے ممالک نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ تیل کی پیداوار میں کمی کریں گے، اور اس کے بعد سے اب تک تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ تونیزیا کا ایک شہری جس نے ایک بار مبینہ طور پر اسامہ بن لادن کے گارڈ کے طور پر کام کیا تھا، جرمنی میں 1997 سے ریاستی مراعات پر رہ رہا ہے۔ نازش سفر۔
نارتھ رائنے ویسٹ فالیا کی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے سمئی نامی شخص کو ماہانہ $1400 ادا کیے ہیں۔ سمئی کا مکمل نام ان کی رازداری کی خاطر نہیں بتایا جا رہا۔ جرمنی نے سمئی کی سیاسی پناہ کی درخواست مسترد کر دی ہے، لیکن ان کو ملک بدر ان خدشات کے تحت نہیں کیا جا رہا کہ تونیزیا میں ان پر تشدد کیا جا سکتا ہے۔ سمئی نے جہادیوں سے کسی تعلق سے انکار کیا ہے۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جرمنی میں آڈیٹرز نے ملک کی دفاعی فورسز پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے پیسہ اور وسائل اس وقت ضائع کیے جب جرمنی پر نیٹو کی جانب سے دفاعی اخراجات میں اضافہ کرنے کا دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ اکاؤنٹس کی عدالت کا کہنا ہے کہ یورو فائٹرز ایئر کرافٹس کے لیے خریدے گئے فلائٹ سیمولیٹرز کو کم استعمال کیا گیا، جبکہ پائلٹس نیٹو کے ہدف کے لیے اپنے فلائنگ آورز پورے کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اور گلوبل میوزک سیلز لگاتار تیسرے برس بھی اضافے میں دیکھنے میں آئی ہیں، اور رواں برس کے دوران گزشتہ برس کے مقابلے میں 8% اضافہ ہوا ہے۔ اسپوٹیفائی اور ایپل میوزک جیسی میوزک سٹریمنگ سروسز نے اس اضافے کا زیادہ فائدہ اٹھایا اور 7 ارب ڈالرز کا بزنس کیا۔ میوزک کی صنعت اب زیادہ تر سٹریمنگ پر انحصار کر رہی ہے، جس سے ہزاروں افراد ماہانہ فیس ادا کر کے لاکھوں ٹریکس تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے دو مختلف علاقوں میں ہونے والے 3 خودکش حملوں میں کم از کم 5 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں پولیس اور فرنٹیئر کور کے 15 اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور پولیس سمیت 15 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ یہ حملے ایئرپورٹ روڈ اور دشت کمبیلا کے علاقوں میں کیے گئے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پولیس اہلکاروں کا تعلق بلوچستان کانسٹیبلری سے تھا، جن کی گاڑی کو ایئرپورٹ روڈ پر نشانہ بنایا گیا۔ ایئرپورٹ روڈ پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ حملے کا نشانہ بننے والے اہلکار آزاد کشمیر کے صدر کی کوئٹہ آمد کے حوالے سے سیکورٹی کی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ اہلکار نے بتایا کہ ایک خودکش حملہ نے الحمد یونیورسٹی کے قریب پولیس اہلکاروں کی گاڑی کے قریب اپنے آپ کو اڑا دیا۔ اہلکار نے بتایا کہ اس خودکش حملے میں کم از کم 5 پولیس اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ زخمی اہلکاروں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ 2 دیگر خودکش حملے کوئٹہ شہر کے جنوب میں نوائی علاقے دشت کمبلا کے علاقے میں ہوئے۔ سیکورٹی سے متعلق ایک اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کی ایک چیک پوسٹ تھی۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ 2 خودکش حملہوروں نے اس چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ اہلکار نے بتایا کہ ایف سی کے اہلکاروں کی فائرنگ سے 2 خودکش حملہور مارے گئے۔ تاہم خودکش حملہوروں کے جسم پر بندے دماغ خیز مواد پٹنے سے 8 ایف سی اہلکار زخمی ہوئے۔ زخمی اہلکاروں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ رواں سال بھی کوئٹہ شہر میں پولیس اور ایف سی کے اہلکاروں پر اب تک متعدد حملے ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں 28 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
خبروں میں آپ نے سنا کہ ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکی صدر کو سخت الفاظ میں وارن کیا ہے کہ وہ ایران اور مغربی قوتوں کے مابین جوہری معاہدے سے دستبردار نہ ہو۔ یہ انتباہ ایسے موقع پر آیا کہ جب فرانس کے صدر ایمانوئل مکرون اپنے امریکہ کے دورے کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اگر معاہدے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ایران کے ممکنہ جوابی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں، اور عالمی سطح پر جوہری معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے کون سے ممالک امریکہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں؟ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ نازش ظفر نے تیار کی ہے۔
ایران نے امریکہ کو واضح لفظوں میں دھمکی دی ہے کہ وہ ایران اور مغربی قوتوں کے درمیان جوہری معاہدے سے دستبردار نہ ہو، ورنہ سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ موجودہ معاہدے کے تحت ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کو محدود کرنے کے بدلے میں معاشی پابندیوں میں نرمی دی جا رہی ہے۔ ایران کی جانب سے ایسی تنبیہ ایسے وقت میں کی گئی ہے جب فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون امریکہ کے دورے پر ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ صدر ٹرمپ سے ملاقات میں زور دیں گے کہ وہ معاہدے کو ختم نہ کریں۔ خیال رہے کہ روس اور چین اس سے قبل معاہدہ قائم رکھنے کے حق میں اعلان کر چکے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو ختم کرنے کی دھمکی پر عمل درآمد کی کوشش کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ہم نے اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے اور اپنے قدموں پر جم کر کھڑے ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری قوم کا مسترد یا ہمارے معاہدے کو رد کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔
حسن روحانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا ملک کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔
مردم ایران، دولت ایران،
ایران کے عوام نے اور ایران کی حکومت نے اپنے خلاف ہر طرح کی صورتحال کے لیے منصوبہ بندی کر رکھی ہے اور ہمیں کسی مسئلے کا سامنا نہیں ہوگا۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم کرنے کی صورت میں ایران کے جوابی اقدامات آخر ہوں گے کیا؟ ایران میں اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شام خانی نے ایرانی ٹی وی چینل کے انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ معاہدہ ختم کرتے ہیں تو ایران جوہری ہتھیاروں کی ترسیل کی روک تھام کے بین الاقوامی معاہدے این پی ٹی سے دستبردار ہونے کے متعلق سوچ سکتا ہے۔
این پی ٹی معاہدے میں ایسا ہے کہ اگر کوئی ملک یہ سمجھے کہ اس معاہدے میں شامل رہتے ہوئے اس کے قومی مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ یہ ایران کے پاس تین ممکن راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایک ممکنہ جوابی قدم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران بم بنانے میں استعمال ہونے والے بنیادی عنصر یورینیم کی فزودگی دوبارہ شروع کر دے۔ پیر کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا جوہری ہتھیاروں کے معاملات پر بات چیت کا رویہ درست نہیں ہے۔ جواد ظریف نے یہ بھی کہا کہ جوہری معاملات پر بات چیت کوئی کھیل نہیں ہے۔
In this world, there can be no winners and losers.
یہ ایسی دنیا ہے جس میں نہ کسی کی جیت ہوتی ہے اور نہ کسی کی ہار ہوتی ہے۔ جوہری معاملات پر بات چیت کے دوران ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک دوسرے کے لیے مخالفانہ رویے میں شدت لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو جیت کسی کی نہیں ہوئی اور نہ ہی آئندہ جوہری لڑائی میں ایسا ہوگا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی قوتوں کے لیے مئی کے وسط تک کی مدت طے کی تھی، جس کے دوران ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی شرائط کو سخت کیا جانا تھا۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جوہری تخفیف کے معاہدے پر دستخط کرنے والے ممالک ایران کے یورینیم افزودہ کرنے پر مکمل پابندی لگانے پر اتفاق کریں۔ یہ اسی معاہدے کے تحت ہو جو 2025 میں ختم ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر 12 مئی تک ایران پر شرائط سخت نہیں کی گئیں تو وہ اس سے دستبردار ہو جائیں گے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی ناظر ظفر کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے ایران کی جوہری ڈیل اور امریکہ کی میں نہ مانوں پر امریکہ کی ڈیلاور یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر مقتدر سے بات کی۔ پوچھا کہ امریکہ سمیت 6 ممالک نے تقریباً 10 سال تک مذاکرات کے بعد ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے تھے، جسے موجودہ امریکی صدر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر امریکی صدر اس معاہدے کی توثیق نہیں کرتے تو معاہدے کا حشر کیا ہوگا، اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟
دیکھیے، دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ایک کہ پھر ہم اسی سچویشن میں آ جائیں گے جیسے ہم آج سے 2.5 سال پہلے تھے کہ ایران ایک اپنا نیوکلیئر پروگرام کو پرسیو کرنا شروع کر دے گا، اور امریکہ کے پاس اور دنیا کے پاس یہی آپشن ہوگا کہ یا تو ایران پہ جنگ کر کے پھر اس کے نیوکلیئر کیپیسٹی کو ختم کریں، یا پھر سے نیگوسیشنز کریں۔ اور اس بات کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دوبارہ نیگوسیشنز شروع ہو کے جلد سے جلد سکسیسفلی ختم ہو سکتے ہیں۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فلسفی ہے وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ امریکہ دنیا کا سب سے امیر اور سب سے پاورفل ملک ہے، بائی لیٹرل نیگوسیشنز میں ہمیشہ امریکہ پریویل کرے گا بنسبت ملٹی لیٹرل نیگوسیشنز میں۔ تو یہ ان کی فلسفی ہے، جو وہ کلائمیٹ چینج پر بھی استعمال کر رہے ہیں، جو چائنا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی تھی ٹی پی پی جسے وہ وڈرا کرے، اور نیفٹا میں بھی وہ یہ فلسفی یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 15-20 ملکوں کے ساتھ کوئی چیز اگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سارے کے سارے جب اگری ہوں گے تو ہی تو ڈیل بنے گی، لیکن اگر امریکہ 1-on-1 ڈیل کرے گا تو امریکہ ہر چیز میں ڈومینیٹ کرے گا اور پریشر کر سکتا ہے۔ یہ ان کی فلسفی ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جے سی پی او اے کو ختم کر دے سکتے ہیں اور پھر دوبارہ نیگوشیٹ کرے تو وہ بہتر ٹرمز حاصل کر سکتے ہیں۔
ٹھیک،
یہ ان کی فلسفی
چلے ہو گئی یہ فلسفی۔ لیکن ڈاکٹر مقتدر،
ایک اور بات میں بتانا چاہتا کہ جو نیتن یاہو اور جو پرو اسرائیلی طبقہ ہے امریکہ میں، وہ سمجھتا ہے کہ 10 سال کے بعد یہ ڈیل ختم ہو جائے گی، یا 9 سال اب رہ گئے، اور اس کے بعد ایران از فری ٹو پرسیو نیوکلیئر ویپنز۔ اور تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیل میں ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ایران کبھی بھی فیوچر میں کبھی بھی نیوکلیئر ویپنز کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو وہ چاہ رہے ہیں اور وہ ان کو ایران دینے کے لیے تیار نہیں۔
ڈاکٹر مقتدر، امریکی صدر، آپ نے غور کیا ہوگا، جب سے منصب صدارت پر آئے ہیں وہ اس معاہدے کے بارے میں سخت موقف اختیار کرتے چلے آئے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی انتظامیہ ان سے اختلاف کرتی ہے، جس کا اظہار انہوں نے وزیر خارجہ رک ٹلرسن کو ہٹانے کے موقع پر بھی کیا تھا۔ تو کیا ان کا یہ اقدام امریکی انتظامیہ کا موقف تصور ہوگا، یا یہ صرف ٹرمپ کی ضد ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ایک برا معاہدہ ہے، اسے ختم کرو؟
دیکھیے، ٹرمپ کا پرابلم یہ ہے کہ ٹرمپ پڑھتا نہیں ہے کوئی بھی چیز۔
دوبارہ سے کہیں کیا کہا؟
ٹرمپ کی جو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں ڈیل۔ وہ اتنی موٹی سی ڈاکیومنٹ ہے، وہ اگر وہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس سے بہتر کوئی ڈاکیومنٹ، ان کو ٹریٹی نہیں مل سکتی تھی ایران سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی جو ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ ہیں وہ کافی اسرائیلی پالیٹکس کے ساتھ الائنڈ ہے۔ نیتن یاہو پچھلے دو ہفتے سے مسلسل ان کے اوپر پریشر ڈالے جا رہا ہے کہ یہ ڈیل کو ختم کر دیا جائے، اور جان بولٹن جو نئے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ ہمیشہ سے ایران کے خلاف ہے۔ ایران کے خلاف تو وہ پری ایمپٹیو سٹرائکس کے فیور میں ہیں، اور ان کے جو اب ہو سکتا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو بنیں گے پومپیو، جو فارمر سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر تھے، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ٹریٹی اسی صورت میں بہتر ہوگی کہ ہم اس کو اور مضبوط کیا جائے، یعنی اس میں اور پروویژنز ایڈ کیا جائے۔
تو ان کی جی ایک سوال قدرتی سا یہ تو بنتا ہے نا پھر، کہ کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس معاہدے کو ناکارہ کر دے، جبکہ دوسرے تمام ممالک اس معاہدے کو برقرار رکھنے پر رضامند ہے، اور ایران نے اس معاہدے کی، آپ نے خود بھی کہا، کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے، تو کیا امریکہ اب جوہری پروگرام کی آڑ میں ایران کے میزائل پروگرام کو بھی ختم کرانے کی کوشش کرے گا؟
ایران کی بیہیویئرل چینج آ رہے ہیں، میزائل کی پروگرام وغیرہ وغیرہ، تو اس کے الٹرنیٹو کیا ہے؟ 12 تاریخ کو اگر ختم ہو جائے گا، مئی کو اگر امریکہ نے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا تو یہ ڈیل ختم ہو جائے گی۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو ایک کہ یہ ایک ویج ایشو بن جائے گا امریکہ اور اس کے الائز کے بیچ میں، اور یورپین الائز امریکہ کے ساتھ کولابریٹ نہیں کریں گے، اور وہ ٹریٹی مینٹین کریں گے، اور امریکہ کا جو انفلوئنس ہے وہ ختم ہو جائے گا ایران کے اوپر، جو تھوڑا بہت اب بھی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کی ویسی کوئی سچویشن ابھی نہیں ہے۔ پچھلے ایک سال میں اکانومی ضرور مضبوط ہو گئی ہے، تھوڑے ریونیوز زیادہ آ چکے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ عراق کو نہیں مینج کر سکتا، افغانستان کو نہیں مینج کر سکتا، کیا تیسری جنگ شروع کرے گی؟
امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی سے واپس آئیے تھے شرق اوسط اور وسطی ایشیا کے ماہر تجزیہ کار ڈاکٹر مختار۔ پاکستانی وزارت داخلہ نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک موٹر سائیکل سوار کو کچلنے اور اس کی ہلاکت کے واقعے میں ملوث امریکی سفارتکار کرنل جوزف ایمانیول ہال کو بلیک لسٹ کر دیا ہے، جس کے بعد وہ متعلقہ حکام یا عدالت کی اجازت کے بغیر پاکستان نہیں چھوڑ سکتے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
پاکستان میں تعینات امریکی سفارتکار کرنل جوزف ایمانیول کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے سے متعلق ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے نوجوان عتیق بیگ کے والد کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق نے کی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا طریقہ کار کافی طویل ہے، اس لیے انہیں بلیک لسٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے یہ اقدام اس لیے اٹھایا ہے تاکہ قانون کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سفارتکاروں کو ویانا کنونشن کے تحت استثناء حاصل ہے، اس لیے انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان سے تفتیش ہو سکتی ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل کے بقول اگر کوئی سفارتکار یہ استثناء خود واپس کر دے یا اس سے واپس لے لیا جائے تو پھر اس کے خلاف ملکی قانون کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ امریکی سفارتکار کو حاصل استثناء کے بارے میں پاکستانی حکومت امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ بینچ کے سربراہ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل اور وزارت خارجہ کے ڈی جی پروٹوکول کو حکم دیا کہ عدالت اس بارے میں ایک سوال نامہ تیار کرے گی، جس کی روشنی میں حکومت جواب تیار کر کے عدالت میں جمع کروائے۔ واضح رہے کہ یہ حادثہ 7 اپریل کو پیش آیا تھا، جب دارالحکومت میں دامنے کو چوک پر ایک گاڑی نے، جسے کرنل جوزف چلا رہے تھے، ٹریفک اشارہ توڑ کر ایک پاکستانی طالب علم محمد عتیق کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی، جس کے نتیجے میں مذکورہ طالب علم ہلاک اور اس کا ایک ساتھی شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو حکم دیا تھا کہ دو موٹر سائیکل سواروں کو کچلنے کے واقعے میں ملوث امریکی سفارتکار کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے بارے میں ایک ہفتے میں فیصلہ کریں۔ عدالت نے اس درخواست کی سماعت 10 روز کے لیے ملتوی کر دی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
شہزاد ملک کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ مسٹر نجم الدین شیخ سے بات کی. پوچھا، جنیوا ایکارڈ کے تحت سفارتی استثناء کی کیا حدود ہیں؟ کیا اس میں کرمنل یا فوجداری جرائم میں بھی یہ استثناء حاصل ہے؟
ہاں بالکل ہے. ڈپلومیٹک امیونٹی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نوعیت کی کا جرم ہے، اس کو امیونٹی حاصل ہے. یہ جنیوا کنونشن نہیں، اس کو ایک اور کنونشن ہے، لیکن آپ ڈپلومیٹک اینڈ کونسلر امیونٹیز جو ہیں تو وہ ان کے کیس میں ڈپلومیٹک ہی امیونٹی اپلائی کرتی ہے، اور اس میں ان کو بالکل ہے. لیکن ان چیزوں میں یہ ہوا کرتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی یہاں پہ قصور کیا ہے تو اس قصور کے لیے یا تو جو سینڈنگ گورنمنٹ ہے وہ اس کی امیونٹی ویو کرتی ہے، اور اگر ویو کرتی ہے تو پھر اس کی یہاں پہ ٹرائل ہو سکتی ہے، یا جو گورنمنٹ سینڈنگ گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اس کو گھر لے جائیں گے، ہم ان کو وہاں ٹرائی کریں گے. تو یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں. لیکن وہ جو دوسری پاسبلٹی ہے وہ سینڈنگ گورنمنٹ پہ کے ہاتھوں میں ہے، اس پہ ہم اصرار نہیں کر سکتے، لیکن ان کی امیونٹی کو ہم ٹیمپر نہیں کر سکتے. یہ ہے پروویژن ڈپلومیٹک امیونٹی.
ٹھیک ہے. تو نجم الدین شیخ صاحب، ماضی میں اسلام آباد میں ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے یا واقعات پیش آ چکے ہیں جب سفارتکار کی گاڑی سے ٹکرا کر لوگ ہلاک ہوئے ہیں، ان کی روشنی میں کیا حکومت پاکستان کو بالآخر اس سفارتکار کو ملک سے جانے دینا پڑے گا؟
جی
ٹھیک ہے. اگر ایسا ہے تو پھر یہ وزارت داخلہ کی طرف سے یہ حکم نامہ آ جانے،
جب تک کی بات چیت ہو رہی ہے امریکن ایمبیسی کے ساتھ اور امریکن حکومت کے ساتھ کہ اس کو کیسے، اس کا حل کیسے ڈھونڈا جائے گا، کیا حل ایسے ڈھونڈا جائے گا کہ آپ اس کو ٹرائی کریں گے، کیونکہ جو جرم ہے وہ سیریس نیچر کا ہے، اور اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ پھر جو سینڈنگ گورنمنٹ ہے وہ اپنے ہاں اس کی ٹرائل کرتی ہے. تو اب یہ دیکھا جائے، یہ جو ابھی آپ جس بلیک لسٹ کی بات کر رہے ہیں اس کا پہلے مجھے علم نہیں تھا، وہ تو ابھی پتہ چلا ہے کہ علاوہ ای سی ایل کے ایک اور لسٹ ہے جو کہ سیکرٹری انٹیریئر خود کر سکتا ہے، ایک ٹیمپرری نوعیت کی شرائط ہوتی ہیں جو کہ سیکرٹری انٹیریئر کے پاس اتھارٹی ہے، لیکن وہ ڈپلومیٹس کے پہ اپلیکیبل چھوٹے وقفے کے علاوہ اور پیریڈ کے لیے نہیں ہو سکتی.
اچھا، آپ کو یاد ہوگا نجم الدین شیخ صاحب، کچھ سال پہلے لاہور میں ایک امریکی ریمن ڈیوس نے، جو امریکی قونصل خانے میں تعینات تھے، انہوں نے دو افراد کو ہلاک کیا تھا جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا، اور بعد میں حکومت کی مدد سے ورثہ کو دیت ادا کر کے وہ ملک سے چلے گئے. کیا سفارتکار بھی ورثہ کو دیت ادا کر کے اس قسم کی قانونی چارہ جال سے بچ سکتا ہے؟
وہ جو مسئلہ تھا اس میں بہت ساری پیچیدگیاں تھیں، اور ان پیچیدگیوں میں سے ایک یہ تھا کہ میری نظر میں ان کی کونسلر آفیسر تھے، اور ان کی اس نوعیت کی امیونٹی نہیں ہوتی جو کہ ڈپلومیٹ کی ہوتی ہے. وہ ہم سے کہا گیا کہ وہ ڈپلومیٹ ہے، ان ایکچوئل پریکٹس وہ ڈپلومیٹ نہیں تھا، وہ کونسلر آفیسر تھا اور یا کونسل کے ساتھ اٹیچ تھا. اس میں جو ہوا اس کی اگر ہسٹری کو پوری طرح سے ٹریس کیا جائے تو اس میں آدھا گھنٹہ لگے گا، اور نہ صرف ان کے لیے لیکن ان کے بعد جو ان کو گاڑی ریسکیو کرنے آئی ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس کو بھی اگر آپ ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں بھی بہت پیچیدگیاں تھیں اور بہت لمبی ہسٹری ہوگی. تو ریمنڈ ڈیوس والا کیس جو تھا وہ میری نظر میں کمپرابل نہیں ہے.
یہ تھے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ مسٹر نجم الدین شیخ. اگر اچھا چلیں میں بات کر لیتا ہوں پہلے آپ سے، ایک تو ہے بوجھو تو جانے، دو ہیں چھوٹے چھوٹے بیانات. اگر میں یہ کہوں کہ منظور پشتین ہمارا اپنا بچہ ہے، ہم انہیں سنیں گے، کیا لگتا ہے کس کا ہے یہ بیان؟ میں بتاؤں کس کا ہے. کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ کا ہے یہ بیان. کہا ہے انہوں نے کہ پشتون تحفظ موومنٹ سے مذاکرات کے لیے جرگہ بنا لیا گیا ہے جس نے منظور پشتین اور ان کے ساتھیوں سے بات چیت بھی شروع کر دی ہے. کہاں ملے گی اس کی تفصیل؟ جواب آپ سمجھ ہی ہوں گے, جو نہ سمجھے ان کے لیے bbcurdu.com پر. اچھا دوسرا بیان ہے, چیف جسٹس پہلے سیکرٹری قانون اور پھر جج کیسے بنے, یہ میاں نواز شریف کا بیان ہے. انہوں نے قومی اعتصاب بیورو یعنی نیب سے کہا ہے کہ اس کی بھی تحقیق کروا لیں کہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار پہلے سیکرٹری لاء اور پھر جج کیسے بنے. تیسرا, میں عموماً اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر سائنس کی خبریں ضرور پڑھتا ہوں. واہ کیا خبر ہے, جدید ٹیکنالوجی سے لیس مگر سستے مصنوعی اعضا. یہ دو پاکستانی نوجوان ہیں, اسد رضا اور ابراہیم علی شاہ. ان کی ذرا ایجادات کے بارے میں پڑھیں, تفصیل bbcurdu.com پر ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستانی کرکٹ ٹیم انگلینڈ پہنچ گئی ہے. وہ اس دورے کا آغاز ہفتے کے روز سے کینٹ کے خلاف چار روزہ فرسٹ کلاس میچ سے کرے گی. اس دورے میں پاکستانی ٹیم انگلینڈ کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کے علاوہ آئرلینڈ کے خلاف بھی ٹیسٹ میچ کھیلے گی. آئی پی ایل میں آج ممبئی انڈینز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہے. سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیم پانچ میں سے تین میچز جیت چکی ہے. دوسری جانب ممبئی انڈینز جس نے گزشتہ سال آئی پی ایل جیتی تھی اس وقت پانچ میں سے چار میچز ہار چکی ہے. گزشتہ رات کنگز الیون پنجاب نے دہلی ڈیئر ڈیولز کو چار رن سے ہرا دیا. یہ اس کی چھ میچوں میں پانچویں کامیابی تھی. اس طرح وہ 10 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہو گئی ہے. جنوبی افریقہ اس سیزن میں پانچ ٹیسٹ میچوں کی میزبانی کرے گا. ان کے علاوہ 13 ون ڈے انٹرنیشنل اور 9 ٹی ٹوینٹی بھی کھیلے جائیں گے. اس سیزن میں پاکستان زمبابوے اور سری لنکا کی ٹیمیں جنوبی افریقہ کا دورہ کریں گی. پاکستانی کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف تین ٹیسٹ میچز سینچورین کیپ ٹاؤن اور جوہانسبرگ میں کھیلے گی, جبکہ وہ اس دورے میں پانچ ون ڈے اور تین ٹی ٹوینٹی بھی کھیلے گی. چیمپئنز لیگ کا پہلا سیمی فائنل آج لیورپول اور روما کے درمیان لیورپول کے ہوم گراؤنڈ پر کھیلا جا رہا ہے. لیورپول نے کوارٹر فائنل میں مینچسٹر سٹی کو شکست دی تھی جبکہ روما نے بارسلونا کو ہرایا تھا. لیورپول کے مینیجر یورگن کلوپ کا کہنا ہے کہ محمد صلاح کے لیے روما کے کھلاڑیوں کا رویہ ہرگز دوستانہ نہیں ہوگا. محمد صلاح روما سے لیورپول میں شامل ہوئے ہیں اور اس سال اب تک 41 گول کر چکے ہیں. چیمپئنز لیگ کے دوسرے سیمی فائنل میں کل ریال میڈرڈ کا مقابلہ بائن میونک سے ہوگا. سابق آسٹریلوی لیگ اسپنر شین وارن نے بگ بیش ٹی ٹوینٹی لیگ کے میچوں میں اضافے کے فیصلے پر آسٹریلوی کرکٹ بورڈ پر تنقید کی ہے اور اسے لالچ سے تعبیر کیا ہے. یاد رہے کہ آسٹریلوی کرکٹ بورڈ نے بگ بیش کے میچوں کی تعداد 35 سے بڑھا کر 43 کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. کسی نے ٹویٹر پر سوال کر کے مجھ سے پوچھا, یا آپ بار بار اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com کو کیوں بیچتے رہتے ہیں, مجھے آیا تاؤ. میں نے کہا میں بیچتا نہیں ہوں, آپ کو پڑھنے کے لیے مائل کرتا ہوں. بیچتے ہوں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو دیکھتا ہے وہ بیکتا ہے. اس کے بعد سے ان کا معذرت کا ٹویٹ آ گیا. خیر اس وقت تو سیربین کا نصف آ گیا. اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں دو مختلف علاقوں میں ہونے والے تین خودکش حملوں میں کم از کم پانچ پولیس اہلکار ہلاک اور 15 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان کی عدالت نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور موٹر سائیکل سوار کو کچلنے کے واقعے میں ملوث امریکی سفارتکار کو بلیک لسٹ کر دیا ہے, جس کے بعد وہ متعلقہ حکام یا عدالت کی اجازت کے بعد ہی ملک چھوڑ سکیں گے. صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو اسے پہلے سے بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں جان بوجھ کر راہگیروں پر وین چڑھانے کے ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور اس پر 10 افراد کے قتل کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اور جنوبی افریقہ کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اسکولوں کا آڈٹ کر رہی ہے اور وہاں گڑھوں پر قائم بیت الخلاء کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔ ٹورنٹو کینیڈا میں لوگوں پر اندھا دھند ایک وین چڑھا دینے سے کم از کم 10 افراد کی ہلاکت اور 16 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ حملہ آور کون تھا، اس نے یہ حرکت کیوں کی اور اب تک کیا ہوا ہے، اسے جاننے کے لیے میں نے ٹورنٹو میں صحافی راشد حسین سے بات کی۔
دیکھیے صاحب، یہ شہر کے بالکل دل پہ ہوا ہے، جسے سینٹر آف دی ٹاؤن کہتے ہیں، ینگ اور فنچ کا ایریا ہے۔ 2 کلومیٹر کی پٹی تھی تقریباً، اس پر انہوں نے جو سائڈ واک ہے اس پر یہ گاڑی چڑھا دی۔ 2 منٹ تک چلتی رہی یہ گاڑی، اس پر جو اسپیڈ لمٹ ہے اس کو کراس کر کے 70-80، بعض لوگ 100 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ بھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر 60 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ ہے۔ اس پر یہ سائڈ واک پر گاڑی چڑھائی اور دوڑاتے ہوئے چلے گئے۔ جو راستے میں آیا اس میں کہتے ہیں کہ بعض بچوں کے جو یہ تھی وہ بھی اڑتی ہوئی نظر آئی، لوگ ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئے۔ اور اب تک کی خبر یہ ہے کہ 10 لوگ مارے جا چکے ہیں، 16 کے قریب زخمی ہیں، اور جو زخمی لوگ ہیں ان میں سے بھی بعض کی سچویشن کریٹیکل کہی جا رہی ہے۔
تو کیا اس کا پس منظر ہے؟ کیا کسی نے ذمہ داری قبول کی، کسی پر شک بتایا، کسی کی گرفتاری ہوئی؟
گرفتاری یقیناً ہوئی ہے۔ ایک صاحب الیک منسن ہے جو 25 سال کی عمر ہے، رچمنڈ ہل یہاں کا ایک اپر کلاس ایریا ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، جو نارتھ یارک میں کہا جاتا ہے۔ اس کا کوئی پس منظر ابھی تک واضح نہیں ہے۔ جو کسی حد تک بات کہی جا رہی ہے کہ اس سے کوئی جو سیکیورٹی، جو نیشنل سیکیورٹی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، صرف اس حد تک لوگوں نے بات کی ہے۔ اس کا کیا دہشت گردی سے تعلق ہے، نہیں ہے، ابھی تک اس پر کوئی حتمی بات نہیں ہوئی ہے۔ ان کا کس سے تعلق ہے، اس کے پیچھے کیا کوئی گروہ ہے، یہ بھی بات بہت واضح نہیں ہے۔ آج تھوڑی دیر میں، جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کی تھوڑی دیر بعد، تقریباً 3 گھنٹے کے بعد کورٹ میں اپیئرنس ہے اس الیک منسن صاحب کی، جن کو پکڑا گیا ہے، اور وہ اس وین کے ڈرائیور کہے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے وہ چڑھائی کی ہے۔ اس کے بعد کچھ یہ واضح ہو سک، اس کا جو موٹیو ہے وہ واضح ہو سکے گا، لیکن اب تک کہ بظاہر خیال یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ٹورنٹو کینیڈا سے یہ تھے صحافی راشد حسین۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ کہتے ہیں کہ اپیکس کمیٹی کے احکامات کی روشنی میں پشتون تحفظ تحریک یا موومنٹ سے مذاکرات کے لیے ایک جرگہ بنا لیا گیا ہے، جس نے منظور پشتین اور ان کے ساتھیوں سے بات چیت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ جرگے میں سیاستداں اور بااثر قبائلی مشران شامل ہیں۔ پشاور سے رفت اللہ اور اگزئی۔
کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں آج صحافیوں کے ایک گروپ کو بریفنگ دیتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ نے کہا کہ پی ٹی ایم سے مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا ہے، اور اس دوران ان کے تمام جائز مطالبات آئین اور قانون کی روشنی میں حل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منظور پشتین کے بعض مطالبات جائز ہیں اور ان کی سول و فوجی حکام سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، لیکن ان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت کمزور ہیں۔ کور کمانڈر کے مطابق منظور پشتین ہمارا اپنا بچہ ہے، آرمی پبلک اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے، اگر وہ غصے میں بھی ہیں تب بھی ہم انہیں سنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جسے حل ہو جانا چاہیے۔ قبائل علاقوں میں امن و امان سے متعلق بات کرتے ہوئے کور کمانڈر نے کہا کہ فاٹا میں کسی بھی مقام سے کوئی خطرہ موجود نہیں، البتہ صرف پاکستان اور افغانستان کے مابین بین الاقوامی سرحد پر کسی حد تک خطرہ موجود ہے، اور افغانستان میں موجود بعض غیر ملکی ایجنسیاں ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا سارا فوکس اس وقت دونوں ممالک کے مابین بارڈر مینجمنٹ پر ہے، اور اب تک 147 کلنما چیک پوسٹیں قائم کی جا چکی ہیں، جبکہ 21 تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر خاردار تارے لگانے کا کام بھی پوری تیزی سے جاری ہے۔ افغانستان کی طرف سے سرحد پر چیک پوسٹوں کے قیام کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کور کمانڈر نے کہا کہ افغانستان نے کچھ سرحدی چوکیاں بنائی تھیں جس میں سے کچھ پھر ختم کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں بارودی سرنگیں صاف کرنے کا 62% کام مکمل ہو چکا ہے۔ کور کمانڈر نذیر احمد بٹ کے مطابق فاٹا میں جون 2018 تک 30% چیک پوسٹیں ختم ہو جائیں گی، جبکہ صوبے کا حصہ بننے کے بعد وہاں کی پہاڑی پوسٹیں اپنے پاس رکھ کر تمام شہری چوکیاں سول اداروں کے حوالے کر دی جائیں گی۔ طالبان کمانڈر حافظ گل بہادر کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایک دہشت گرد ہے جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے، اور اگر وہ سرنڈر بھی کر دے تب بھی اس کے بارے میں فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ انہوں نے احسان اللہ احسان کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس کی معلومات سے بہت سا فائدہ ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی قاتل ہے، اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ رفت اللہ ارکزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گجرات میں حال ہی میں 26 سال کی پاکستانی نژاد اطالوی لڑکی کی موت اور اس کے لواحقین کی جانب سے مبینہ طور پر عجلت میں اس کی تدفین کے معاملے پر مقامی پولیس قتل کا مقدمہ درج کرنے کے بعد تحقیقات کر رہی ہے۔ گجرات میں کنجہا پولیس کی درخواست پر عدالت نے سنا چیما کی قبر کشائی کی اجازت دے دی ہے۔ تفصیل کے ساتھ عمر دراز۔
مقامی پولیس کے مطابق سنا چیما نامی لڑکی جو اٹلی کی شہریت رکھتی تھیں، ان کی موت رواں ماہ کی 18 تاریخ کو واقع ہوئی، جس کے اگلے روز ان کے لواحقین نے مبینہ طور پر بغیر اطلاع دیے ان کو مقامی قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ عدالت نے پولیس کو سنا چیما کی قبر کشائی کی اجازت دے دی ہے۔ بدھ کی صبح 7 بجے ان کی قبر کشائی کی جائے گی، جس کے بعد پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ تھانہ کنجاہ کے انچارج وقار احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ پوسٹ مارٹم سے یہ پتہ لگانے میں مدد ملے گی کہ سنا چیما کی موت طبعی تھی یا انہیں قتل کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے درج کی گئی رپورٹ کے مطابق سنا چیما کی پراسرار تدفین کے بعد سوشل میڈیا پر خبریں گردش کرنے لگیں کہ انہیں مبینہ طور پر والد نے اپنے بیٹے اور بھائی کے ساتھ مل کر قتل کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر آنے والی ان خبروں میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سنا چیما کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کیا گیا، کیونکہ ان کے گھر والے ان کی شادی اپنی پسند سے کرنا چاہتے تھے، جبکہ وہ اٹلی میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ ان اطلاعات پر پولیس کی مدعیت میں تینوں افراد پر قتل کا مقدمہ درج کرنے کے بعد تفتیش کا آغاز کیا گیا۔ پولیس کے مطابق تحقیقات جاری ہیں، جبکہ سنا چیما کی قبر پر پولیس کا پہرہ لگا دیا گیا ہے۔ تفتیشی افسر وقار احمد کا کہنا تھا کہ مقتولہ کے والد اور چچا کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، تاہم لڑکی کا بھائی تاحال گرفتار نہیں ہو پایا۔ پولیس کے مطابق سنا چیما اٹلی میں ایک اسکول چلاتی تھیں، وہ 2 ماہ قبل پاکستان آئی تھیں، اور ان کی موت سے 1 روز بعد یعنی 19 اپریل کو انہوں نے اپنے بھائی ادران کے ہمراہ واپس اٹلی جانا تھا۔ پولیس کے مطابق سنا چیما کے والد اور چچا نے ابتدائی تفتیش کے دوران پولیس کو بتایا کہ سنا چیما اکثر بیمار رہتی تھیں اور اسی بیماری سے ان کی موت واقع ہوئی۔ رواں ماہ کی 11 تاریخ کو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر انہیں ہسپتال لے کر جایا گیا، تاہم 18 تاریخ کو ان کی طبیعت دوبارہ بگڑی تو وہ ہسپتال کے راستے میں دم توڑ گئیں۔ ملزمان نے پولیس کو بتایا کہ یہ بات درست ہے کہ سنا چیما اٹلی ہی میں کامران نامی ایک پاکستانی نژاد شخص سے شادی کی خواہش مند تھیں، تاہم اس پر ان کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سنا چیما کی پراسرار ہلاکت کی خبر اٹلی میں بھی مقامی ذرائع ابلاغ پر سامنے آئی، جس پر اٹلی کے حکام نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد میں اٹلی کے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ وہ سنا چیما کی موت کی خبر سے آگاہ ہیں اور اس کی تحقیقات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
یہاں ایک معذرت، گجرات میں جو علاقہ ہے اس کو میں نے کہا کنجا، مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کا نام کنجا ہے، میری معذرت قبول کریں۔ جنوبی بنگلہ دیش میں روہنگیا مہاجرین کے ہزاروں کیمپ پناہ گزینوں کی دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہیں۔ مانسون کے موسم میں چند ہفتے باقی ہیں اور طوفان کی آمد کا خدشہ بھی ہے۔ بی بی سی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ 900,000 پناہ گزین آنے والے مشکل حالات کے لیے کیا تیار ہیں۔ تفصیل کے ساتھ غزنفر حیدر۔
ان لوگوں کی اصل لڑائی وقت کے ساتھ ہے۔ 3,500 مزدور یہاں مانسون کی بارشوں اور طوفان کے آنے سے پہلے ان پہاڑوں کو چیر کر یہاں رہنے کے لیے جگہ بنا رہے ہیں۔ 10,000 روہنگیا پناہ گزینوں کو اس خطرناک موسم میں ایک محفوظ جگہ کی ضرورت ہے۔ گزشتہ ہفتے صرف 1 گھنٹے کی بارش کے بعد یہاں پہاڑی تودے گرنا شروع ہو گئے، اور ایسے میں یہ تصور بھی خوفناک ہے کہ اس طرح کا ایک مکمل طوفان کتنا تباہ کن ہوگا۔ پناہ گزینوں کے گھر کچھ یوں ہیں، خیمے، ترپال اور بانس۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ خیمے شدید طوفان اور بارش کو روک نہیں پائیں گے۔ کافی لوگوں کو یہاں اپنے گھر مضبوط کرنے کی تربیت دی جا چکی ہے، تاہم طوفان کی صورت میں یہ تربیت بھی زیادہ کارآمد نہیں ہوگی۔
یہاں ریت کی بوریاں تقسیم کی جا رہی ہیں اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان بوریوں سے بنکر بنائیں تاکہ ہم ان کے پیچھے اور ان کی آڑ میں چھپ سکیں اور اپنا سامان بھی ترپال کے نیچے دبا دیں، کیونکہ طوفان کی صورت میں یہ اڑ کر دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
یہ ایک خوفناک صورتحال ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے 20 برس پہلے خلیج بنگال سے ابھرنے والے ایک جزیرے پر ان پناہ گزینوں کی آباد کاری کی پیشکش کی ہے، لیکن اقوام متحدہ اس سے خوش نہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس نے محفوظ جگہیں اور پناہ گاہوں کا انتظام کیا ہے۔
میرا خیال ہے ہم اس صورتحال سے نبڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ان لوگوں نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے کہ کسی بھی صورتحال سے نبڑ سکتے ہیں، ضروری اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں، رکاوٹیں تیار کر لی گئی ہیں اور حکومت خطرات سے بخوبی آگاہ ہے۔
بنگلہ دیش اور میانمار کی حکومتوں کے درمیان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے معاہدے پر دستخط ہوئے 6 ماہ بیت گئے ہیں، لیکن اب تک ایک بھی روہنگیا پناہ گزین میانمار واپس نہیں گیا۔
ہمیں تشدد کی وجہ سے میانمار چھوڑنا پڑا، ہمیں یہاں خیموں میں جگہ مل گئی، اب ہمیں دوبارہ کہیں اور جانا پڑ رہا ہے۔
ان لوگوں کو اپنا تحفظ یقینی بنانا ہے، چاہے اس کے لیے انہیں کہیں اور ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب تک 10,000 لوگوں کی نقل مکانی مکمل ہو چکی ہے۔ کہنے کو تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن اصل میں یہ سمندر میں ایک بوند کی مانند ہے۔
غزنفر حیدر کی تھی یہ رپورٹ۔ انڈیا میں سابق رکن پارلیمان اور کانگریس پارٹی کی سینئر لیڈر رینوکا چودھری کہتی ہیں کہ ملک میں عورتوں کا جنسی استحصال صرف فلم انڈسٹری تک ہی محدود نہیں، اور چاہے پارلیمان ہو یا کوئی اور جگہ، یہ مسئلہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ ماجرے کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
رینوکا چودھری بالی ووڈ کی مشہور کوریوگرافر سروج خان کے اس بیان پر اپنی رائے ظاہر کر رہی تھیں کہ کاسٹنگ کاؤچ یا سیکس کے بدلے کام صرف فلم انڈسٹری کا ہی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی نئی بات ہے، ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اور مردوں کی حوث کا شکار بننا یا نہ بننا خود عورتوں کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ سروج خان:
وہ لڑکی کے اوپر ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، تم اس کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہتے تو نہیں آؤ گے، تمہارے پاس آرٹ ہے تو تم کیوں اپنے آپ کو بیچو گے۔
بالی ووڈ میں نئے فنکاروں کا جنسی استحصال ہوتا ہے، یہ الزام تو نیا نہیں ہے، لیکن ہالی ووڈ کے برعکس بالی ووڈ میں #MeToo کی گونج سنائی نہیں دی ہے، جس کے تحت ہالی ووڈ کی کئی مشہور اداکاراؤں نے کھل کر یہ اعتراف کیا ہے کہ ان کا بھی جنسی استحصال کیا گیا تھا۔ رینوکا چودھری نے کہا کہ عورتوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر جنسی زیادتی ہوتی ہے، یہی تلخ سچائی ہے۔
It's the bitter truth. The whole film industry may get up in arms against me. It's not just in film industry also. With women, it happens
everywhere. ان کا کہنا ہے کہ پوری فلم انڈسٹری میرے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف فلم انڈسٹری کا ہی مسئلہ نہیں ہے، عورتیں جہاں بھی کام کرتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ پارلیمان محفوظ ہے یا کوئی دوسری جگہ۔ اگر آپ مغربی دنیا کو دیکھیں تو وہاں اداکاراؤں کو یہ اعتراف کرنے میں اتنا وقت لگ گیا، انہوں نے اب کہا ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ انڈیا بھی کہے می ٹو۔ بعد میں رینوکا چودھری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں کاسٹنگ کاؤچ کا مطلب صرف سیکس ہی نہیں ہے، اگر عورتوں سے ان کا وقار چھین لیا جائے تو یہ بھی ان کے خیال میں کاسٹنگ کاؤچ کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ سروج خان نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ یہ چلتا رہا ہے بابا آدم کے زمانے سے۔
گورنمنٹ کے لوگ کرتے ہیں تو تم فلم انڈسٹری کے پیچھے کیوں پڑے ہو، وہ تو روٹی تو بھی دیتی ہے، ریپ کر کے چھوڑ تو نہیں دیتی ہے۔
ان کے بیان سے یہ مطلب نکالا گیا کہ وہ ایک طرح سے کاسٹنگ کاؤچ یا کام کے بدلے سیکس کا دفاع کر رہی ہیں، لیکن تنقید کے بعد اب انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ لیکن رینوکا چودھری کے بیان سے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، کیونکہ وہ خود رکن پارلیمان رہ چکی ہیں۔ رینوکا چودھری کے بیان پر بات کرتے ہوئے کانگریس کی ایک لیڈر اور سابق اداکارہ نغمہ نے کہا کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ مسئلہ بہت سنگین ہے اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاست دان بھی مرد ہوتے ہیں اور پارلیمان میں جا کر خدا نہیں بن جاتے۔ پرینکا چترویدی کانگریس کی ترجمان ہے۔
دیکھیے، بہت دکھد ہے کہ ایک طرف ہماری جو مہیلا نیتریاں ہیں
وہ آسکر اوارڈز تک جیتنے کی کیٹیگری میں آ رہی ہیں. آج پریانکا چوپڑا جی نے اپنا نام اتنا کمایا ہے. پر یہ کہنا
کہ بی جے پی کی ایک ترجمان شائنا اینسی نے کہا کہ یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑیں. اگر کہیں انہیں ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو انہیں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہیں سیاست میں عورتوں کے استحصال کے کسی واقعے کا علم نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو عورتوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور ایسا کرنے والوں کو بے نقاب کرنا چاہیے. بالی ووڈ کے زیادہ تر بڑے نام اس بارے میں خاموش ہی رہتے ہیں، لیکن مشہور ہدایت کار فرحان اختر کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یہ ایک افسوسناک سچائی ہے.
It's an unfortunate reality. Hopefully it will change and it'll only change through people.
ان کے مطابق حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک عورتیں آواز نہیں اٹھاتی. وہ کھل کر سامنے آئیں گی، اپنے تجربات بتائیں گی تو لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوگا. سہیل حلیم، بی بی سی دلی.
می ٹو، وی ٹو اور ہی ٹو، سوشل میڈیا کی ہے یہ دنیا.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے، ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے.
میری سوال یہ ہے،
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین، آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. جدید ٹیکسی سروس کریم کے ایپ کے ہیک ہونے کی خبر سے کریم کے صارفین محتاط ہو گئے ہیں، جبکہ ڈیجیٹل رائٹس پر کام کرنے والے ادارے چاہتے ہیں کہ مختلف ایپ متعارف کرانے والوں کی تفتیش ہونی چاہیے. سنیے کراچی سے ہماری نامہ نگار سحر بلوچ کیا کہہ رہی ہیں.
کل شام کریم کی ایپ استعمال کرنے والوں کو ادارے کی طرف سے ایک ای میل موصول ہوئی، جس میں انہیں جنوری میں ہونے والے سسٹم ہیک کے بارے میں بتایا گیا. کریم کی طرف سے آنے والی نوٹیفیکیشن کے مطابق 14 جنوری کو ایپ ہیک ہوئی، جس میں صارفین سمیت کریم کپتانوں کا ڈیٹا یعنی موبائل نمبر، گھر کا پتہ، کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات اور ای میل ایڈریس بھی موجود ہیں. کریم نے ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ جنوری کے بعد شامل ہونے والے صارفین کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، جبکہ پہلے سے موجود صارفین کو خبردار کیا کہ ان کا ڈیٹا خطرے میں ہو سکتا ہے. اس کا حل بتاتے ہوئے کریم نے صارفین کو پاسورڈ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بائٹس فار آل کے ڈائریکٹر شہزاد احمد نے بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ایک پاسورڈ کے تبدیل کرنے سے نہیں حل ہو سکتا.
جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں وہ چند ہزار نہیں ہیں، وہ چند لاکھ نہیں ہیں، 14 ملین لوگ ہیں اور تقریباً ہاف اے ملین سے زیادہ تو ان کے کیپٹن ہیں، ان کے ڈرائیورز ہیں جن کا ڈیٹا جو ہے بریچ کیا گیا ہے. اس میں ان کے گھر کی انفارمیشن ہے، اس میں ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ڈال رکھی ہے، ان کے ٹیلی فون کی انفارمیشن ہے. یہ سب چیزیں تو اب انہوں نے آپ نے دے دی ملینز آف کسٹمرز کی، اور اب آپ ہمیں آ کے بتائیں کہ جی آپ پاسورڈ چینج کر لیں، تو یہ تو انتہائی زیادتی ہے. ان کو اس کے اوپر ان سے پوچھ تاچھ ہونی چاہیے اور ان کو کسی کٹہرے میں لا کے ان سے بات ہونی چاہیے کہ آپ نے ایسا اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت کیوں دیا.
اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے یونیورسٹی کے طلبہ نے کہا کہ کمپنیوں کو اس بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے.
میرے خیال سے کہ ایک ہی چیز ہے جو یوزرز کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، وہ ہے اپنی پرائیویسی. اگر ان کا ڈیٹا ہی لیک ہو رہا ہے تو ان کو مطلب سب سے بڑا ڈرا بیک ان کے لیے یہ ہے کہ اب لڑکیاں اکیلے بھی کبھی کبھی چلی جاتی ہیں یہ سب چیزیں، تو اگر ان کا ڈیٹا ہی ان کو نہیں وہ لوگ پروٹیکٹ کر پا رہے ہیں تو آئی تھنک یہ ان کے لیے بہت بہت بڑا ڈرا بیک ہے، کیونکہ لوگ پھر وہ یوز ہی نہیں کریں گے.
جبکہ بی بی اے کی طلبہ انمتا نے کہا کہ وہ اس بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہوئی.
کل جب میں نے پوسٹ دیکھا تھا بیسکلی ہیکنگ کا، آئی وازنٹ ریلی دیٹ کنسرن ٹو بی آنیسٹ، بیکاز اس میں بیسکلی جتنے کریڈٹ کارڈ یوزرز ہیں اینڈ ایوری ون، وہ زیادہ کنسرنڈ ہونے چاہیے بیکاز آف دا فائنینشیل انفارمیشن جو جا رہی ہے وہاں پہ. بٹ جو نہیں کر رہے یوز، جو کیش پیمنٹس کر رہے ہیں ساری، آئی ڈونٹ تھنک ان کی اتنی انفارمیشن ڈسکلوز ہو رہی ہے. پرسنلی آئی ڈونٹ فیل دیٹ کنسرنڈ.
ڈیجیٹل رائٹس کے کارکنان کے مطابق صارفین کے ڈیٹا کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قومی سطح پر سنجیدگی کی اور بنے ہوئے قانون کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ سحر بلوچ، بی بی سی نیوز، کراچی۔
پاکستان میں وفاقی محتسب کشمالہ طارق کہتی ہیں کہ وہ خواتین جنہیں کام کی جگہوں پر ہراساں کیا جاتا ہے انہیں اس رویے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں پاکستان کی مقبول گلوکارہ، اداکارہ اور ماڈل میشا شفیع نے گلوکار اور اداکار علی ظفر پر انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا، لیکن علی ظفر نے ان کے الزامات کی تردید کی تھی۔ پاکستان میں کام کی جگہوں پر جنسی طور پر ہراساں کرنے سے متعلق قانون اور محتسب کی عدالتیں تو ہیں، لیکن ان کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ نامہ نگار فرح جاوید نے وفاقی محتسب کشمالہ طارق سے انٹرویو میں پوچھا کہ گزشتہ چند مہینوں میں پاکستان میں کئی خواتین ملازمت کی جگہوں پر ہراساں کیے جانے کے واقعات سوشل میڈیا پر بیان کرتی تو نظر آئیں، لیکن وہ قانونی چارہ جوئی کے لیے آگے نہیں آتی، کیوں؟
میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے، آواز بلند کرنا یہ بڑی بہادری کی بات ہے۔ صحیح پلیٹ فارم میں نے آپ سے کہا کہ یہ جگہ ہے، ہیرسمنٹ کا آفس ہے، اومبڈزمین ہے، عدالتیں ہیں، مطلب ایک لیگل جو آپ کو ریمیڈی اویلیبل ہے ہیرسمنٹ کے اوپر۔ اسی لیے ہم نے یہ ادارہ بنایا تھا، اسی لیے ہم نے قانون سازی کی تھی پارلیمنٹ کے اندر کہ جو لوگوں کو اس قسم کے درپیش آتی ہیں پرابلمس، اینڈ اسپیشلی یہ ادارہ ورک پلیس کو کیٹر کرتا ہے۔ ہم اس کو فسپا کہتے ہیں، فیڈرل اومبڈزمین سیکرٹیریٹ پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ، اور یہ خالی خواتین کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ کسی کے ساتھ بھی ہیرسمنٹ ہو وہ اس ادارے پہ آ سکتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس کوئی بھی کمپلیننٹ آئے گا تو ہم ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ کوئی کون کیا ہے کی حیثیت کے علاوہ، ایک جج کی حیثیت سے جو جسٹس ہوگا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ہے۔
ہماری سوسائٹی میں عام طور پر وہ افراد جن کو ہراساں کیا جاتا ہے وہ قانونی چارہ جوئی کی طرف نہیں آتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا خوف ہے یا آپ کو لگتا ہے قوانین کمزور ہیں ابھی بھی؟
دیکھیں، میرا خیال میں لوگ دو چیزوں سے ڈرتے ہیں، ایک جو لمبا پروسیس ہوتا ہے جس میں قانون جو ہے وہ لٹکا دیتا ہے کیسز کو، تو اس قانون کی خوبصورتی ہے کہ اس نے دو مہینے میں فیصلہ سنانا ہوتا ہے اور کیس ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو ایک ٹائم لمٹ پرسکرائبڈ ہے اس میں۔ میرا خیال میں لوگ دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پرابلم آتی ہے جہاں پہ ان کو وکیل کرنا پڑتا ہے اور پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو یہاں پہ اس چیز کی بھی ہم نے کمپلشن نہیں رکھی ہوئی کہ آپ وکیل کریں، آپ چاہیں تو وکیل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ خود بھی کمپلین فائل کر کے اپنا کیس پرسو کر سکتے ہیں۔
بہت سارے کیسز میں ثابت ہو جاتا ہے اور بڑی کلیئر ایویڈنس کے ساتھ امیڈیٹلی ثابت ہو جاتا ہے کہ ہراسمنٹ ہوئی ہے، اس کے باوجود جو کلپرٹ ہے، جو ہراسر ہے، اس کو سزا جو ہے وہ منیمم دی جاتی ہے، کوئی ویزیبل پنشمنٹ نہیں دی جاتی۔
6 months امپریزنمنٹ ہے، فائن ہے، اس کے بعد لاس آف جاب ہے، آپ کی اے سی آرز کے اوپر جب لکھا جائے کوئی سرکاری ملازم ہو تو دیٹ از اے ویری بیڈ تھنگ، کوئی پرائیویٹ اس میں ہے جب اس کے کریئر پہ یہ چیز لکھی جاتی ہے تو وہ دوبارہ اس کو جاب نہیں ملتی۔
کوئی بھی وکٹم جو ہے، چاہے وہ مرد ہے یا خاتون ہے، وہ کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟
ہمارے ادارے میں یا کوئی آن لائن کمپلین بھی فائل کر سکتا ہے اور خود آ کے ایک صرف درخواست لکھیں اور وہ ہمارے ادارے میں جمع کرا دیں کہ ان کو یہ شکایت ہے اپنے ادارے سے، اپنے ادارے کے کام کرنے والے اپنے کولیگ سے یا کسی سے بھی، وہ آ کے اپلیکیشن دیں گے، ہم اس کو رجسٹر کر لیتے ہیں، پھر ہم نوٹسز کرتے ہیں، نوٹسز کر کے دونوں پارٹیز کو بلا لیتے ہیں، پھر ان کی ہم ہیئرنگ کرتے ہیں۔
اکثر ہیراسمنٹ میں، اور خاص طور پہ جب ورک پلیس ہیراسمنٹ ہے جس میں ٹیلی فون نہیں یوز ہو رہا ہوتا، ایویڈنس نہیں ہوتی اور پھر خواتین نہیں آتی، تو اس مسئلے کو، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے میرے خیال میں جو خواتین کو روکتا ہے ہیراسمنٹ کے لیے کسی کورٹ میں آنے سے، تو اس ایشو کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں، کچھ قوانین میں بہتری لا رہے ہیں؟
کوئی جب ہیراسمنٹ کر رہا ہے تو نہ تو کیمرے آن ہوتے ہیں، نہ وہاں پہ اس کمرے میں اور کوئی لوگ موجود ہوتے ہیں، یا ایک کوئی کسی کو ٹچ کر کے بار بار گزر جاتا ہے تو وہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا ہے ایٹ ٹائمس، یا کوئی گزرتے گزرتے کوئی آواز کس گیا یا کوئی ایسا کامنٹ کر گیا تو وہ کئی دفعہ آپ کے کولیگ سن رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا انسیڈنٹ ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے تو پلیز شیئر اٹ ود یور کولیگس، اینڈ دا کولیگس مسٹ کم فارورڈ ٹو ہیلپ دے ادر کولیگ، کیونکہ آج اگر کسی ایک کے ساتھ ہیرسمنٹ ہو رہی ہے تو کل دوسرے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔
وفاقی محتسب کشمالہ طارق ہماری نامہ نگار فرج جاوید سے بات کر رہی تھیں، اور اب آپ کی ملاقات دو ایسے نوجوانوں سے جو اپنی تعلیم اور ٹیکنالوجی کی شد بد سے پاکستان میں مصنوعی اعضاء کی صنعت میں اپنی ایجادات سے میدان مار رہے ہیں۔ تابندہ کوکب کی رپورٹ۔
اسد رضا اور ابراہیم علی شاہ پاکستان کے ان نوجوانوں میں شامل ہیں جو ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستان میں طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کی کمپنی نیوروٹکس کے کئی کارآمد منصوبے ہیں، لیکن سستے داموں جدید مصنوعی اعضاء کی پروڈکشن ان میں سر فہرست ہے۔
جو ہی ہم نے اپنی گریجویشن کی 2016 میں، تو ہم دونوں نے پارٹنرشپ اس طرح اپنی کمپنی کی کہ ہم لوگ ایک ایسی کمپنی بنائیں جو کہ میڈیکل ڈیوائسز بنائے پاکستان کے اندر، اور امپورٹ میڈیکل ڈیوائسز پاکستان میں نہ کرانی پڑیں اور آپ ایکسپورٹ کریں باہر کے ملکوں کو میڈیکل ڈیوائسز۔
کاربن فائبر، ٹائٹینیم اور ایلومینیم سے بنے مصنوعی اعضاء یورپ اور امریکہ سے درآمد کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر لاگت بھی کافی زیادہ آتی ہے۔ اسد رضا کہتے ہیں،
انٹرسٹنگ چیز جو ہماری پروسیٹک لمبز میں یا مصنوعی اعضاء میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کاربن فائبر کا بہت اچھا فنش کام سیالکوٹ کے اندر پہلے سے ہی ہو رہا تھا، اور دین وی ریئلائز کہ پاکستان میں کاربن فائبر کی ہاکیز، شن پیڈز، گارڈز اور بہت زیادہ اسپورٹس اکوپمنٹ بھی بنایا جاتا ہے، اور اس میں وہی ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہے جو کہ ایک نارمل پروسیٹک لمب بنانے میں ہوتی ہے۔ تو دس از وائی ہم لوگوں نے ایک سیالکوٹ کی دو فیکٹریز کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے کہ وہ ہماری مینوفیکچرنگ سنبھالیں گے اور ادھر سے ہم ڈیزائن اینڈ کمپلیٹ کریں گے۔
نیوروٹکس کے بنائے اعضاء اور پاکستان میں پہلے سے دستیاب مصنوعی اعضاء میں کیا فرق ہے؟ اسد رضا بتاتے ہیں،
جو ڈیولپنگ ورلڈ میں لمب ملتے ہیں یا وہ لکڑی یا وہ پلاسٹک کے یا سیچ فیٹ ہوتے ہیں۔ سیچ کا مطلب ہے سالڈ اینکل اور کوشنیبل ہیل، کہ ڈیڑھ یا سال کے اندر اندر ہیومیڈیٹی کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے اس میں کریکس آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انیوزیبل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیچ فٹ بالکل ایک پلاسٹک کا ایک بلاک ہے، اس کے اندر کوئی موویبلٹی نہیں ہے، تو آپ نارمل ٹاسک یا گاڑی نہیں چلا سکتے صحیح طرح سے، یا آپ لوگ اس میں بھاگ نہیں سکتے یا ایک نارمل ٹاسک نہیں کر سکتے۔ تو جو کاربن فائبر کی جو اپنی پراپرٹیز ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ وہ مومنٹم کو ریسٹور کر لیتا ہے، کہ آپ جب چلیں تو آپ کی فورس ریسٹور کرتا ہے، تو بالکل ہمارے پاؤں کی اسی طرح کی چال ہے جس طرح ایک عام انسان کے پاؤں کی چال ہوتی۔
اسد رضا کا کہنا ہے کہ مقامی طور پر بننے والے یہ جدید مصنوعی اعضاء زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں۔
تین پروڈکٹ لائنز ہیں، جو فرسٹ پروڈکٹ لائن ہے جس میں بہت زیادہ فیچرز ہیں وہ آپ کو تقریباً 1,00,000 روپے کا پڑتا ہے، جو جس کا کمپیریٹر نیئرسٹ جو آپ کو آٹو باک جرمنی سے یا کالج پارک امریکہ سے ملے گا وہ 6,000 سے 7,00,000 کا ملے گا۔ جو سب سے لوئسٹ اینڈ کا پروڈکٹ ہے ہمارا وہ آپ کو 20,000 میں ملے گا، اور اسی کا کمپیریٹر جو اٹلی سے آتا ہے وہ آپ کو 70,000 سے 80,000 میں ملتا ہے۔
ان کا ایک اور کارآمد منصوبہ ان کی اسمارٹ واچ ایپ ہے، جس کا ابتدائی مقصد راشا کے مریضوں کی دیکھ بھال کے دوران ان کی نگرانی کرنا تھا، تاہم اب اس کا دائرہ کار پھیلا کر ہر قسم کے معمر افراد بالخصوص مریضوں کے لیے قابل عمل بنا دیا گیا ہے۔
ایپ کے اندر فال ڈیٹیکشن کا الگوریتھم ہے کہ اگر آپ کے عمر رسیدہ لوگ کہیں گر جاتے ہیں تو آپ کو فوراً الارم آ جائے تاکہ آپ ایمرجنسی فوراً انٹروین کر سکیں ایمرجنسی کے کیس میں۔ اس کے علاوہ اس میں دل کی دھڑکن کی اریگولیرٹی کے سافٹ ویئر بھی موجود ہیں، کہ کیا آپ کیسے دل کی دھڑکن کی ریگولیرٹی جو ہے ڈیٹیکٹ کر کے آپ ان کے رشتہ داروں کو یا نرسنگ ہوم کے اسٹاف کو بتا سکتے ہیں کہ کچھ مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔
یہ اسمارٹ واچ ایپ نہ صرف ہسپتالوں، نرسنگ ہومز بلکہ گھروں پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔
کمرے کا پورا ہم لوگ ڈھانچہ بدل دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر ڈفرینٹ سینسرز لگا دیتے ہیں کہ انسٹیڈ کہ ایک ایلڈرلی اٹھ کے خود لائٹ آن کریں تو جوں ہی وہ باتھ روم کی طرف چلتے جائیں لائٹس آن ہوتی جائیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو کہ کمرے کے اندر ہو رہی ہے وہ مانیٹر ہوتی جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایلڈرلی رات کو روزانہ 3 بجے اٹھ کے باتھ روم میں جا رہے ہیں تو وہ ڈیٹا لاگ ہو کے ہمارے ویب پلیٹ فارم کی طرف جا رہا ہے، تاکہ ہم بتا سکیں کہ کیا کوئی ایسا پیٹرن دیکھا جا رہا ہے جس کو ہم کیا کہ وہ بیماری کی علامت ہے۔
اسد رضا کا کہنا ہے کہ باہر کے ملکوں کی نسبت یہ پاکستان میں زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے۔ اسد رضا اور ان کے ساتھی ابراہیم شاہ کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ طبی میدان میں مزید ایجادات اور مصنوعات پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد پاکستان میں لوگوں کو وہی اعلیٰ معیار کے طبی آلات سستے داموں فراہم کرنا ہے جو امریکہ اور یورپ سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ تابندہ کوکب، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور تابندہ کوکب کی اسی رپورٹ کے ساتھ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے رفاقت حسین، پروڈیوسر عمبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے رسل نیو لو۔ میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا۔ سیربین سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دو مختلف علاقوں میں ہونے والے تین خودکش حملوں میں کم از کم 5 پولیس اہلکار ہلاک اور 15 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش کے سینکڑوں افراد نے حکمراں جماعت بی جے پی کے رہنما کے حق میں ریلی نکالی ہے، جن پر نوجوان لڑکی کے ریپ کا الزام ہے۔ ملزم کلدیپ سنگھ سینگار نے ریپ کے الزامات سے انکار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو اسے پہلے سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں جان بوجھ کر راہگیروں پر وین چڑھانے کے ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور اس پر 10 افراد کے قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اور جنوبی افریقہ کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اسکولوں کو آڈٹ کر رہی ہے اور وہاں گڑھوں پر قائم بیت الخلاء کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔